أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصاحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: اعرف الأقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. صلوات على محمد وعلى محمد. فیضان گرامی، ایمان و عقل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مجالس کو جاری رکھا. سلسلے کی بارہویں مجلس ہے، آخری مجلس ہے. پروردگار ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور عقل جیسی نعمت ہمارے وجود میں سرشار رہے. فیضان گرامی، ایمان ہمیشہ عقل کے ساتھ ہی ترقی کرتا ہے. بغیر عقل کے کبھی بھی انسان میں تشخیص پیدا نہیں ہوتی. حق و باطل کی تشخیص ہی انسان کو عقل کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. بہت سے افراد تھے، عابد تھے، زاہد تھے، بہت زیادہ عبادت گزار اور اپنے آپ کو بہت زیادہ با ایمان سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے ایمان کی وجہ سے، تو آئمہ سے بعض اوقات دور ہو جاتے تھے. آئمہ سے قرب کے لیے انسان کو بے انتہا فہم و فراست کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے. انسان اپنے ایمان میں کبھی اضافہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں عقل نہ ہو. اور ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ہر چیز پہ متقدم کیا ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: لا دین لمن لا عقل له. اس کا دین ہی مکمل نہیں ہوتا جس کے پاس عقل نہ ہو. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے اس اشرے میں، امام نے جو صفات بیان کی انہیں بیان کیا جائے. دو صفات کو اور آج کوشش کروں گا جلدی پیش کر لوں. امام فرماتے ہیں جو لشکر ہے، جو فوج ہے عقل کی، ان میں سے ایک فوجی کا نام ہے حلم. حلم، ہے لام میم حلم جیم ہے. یہ حلم یعنی بردباری، تحمل، برداشت، سمجھداری. بہت سے لوگوں میں علم ہوتا ہے لیکن حلم نہیں ہوتا، تو خود بخود علم بھی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. علم کے ساتھ حلم، بردباری کی ضرورت ہے، یعنی انسان میں تحمل و برداشت ہو. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، میں بہت زیادہ عالم ہوں، میں بہت زیادہ فاضل ہوں. مرحوم آیت اللہ جواد تبریزی ہمیشہ کہا کرتے تھے، ہم اپنے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، دوسروں کے متعلق سوء ظن رکھتے ہیں. اپنے متعلق سوچتے ہیں میں بہت قابل ہوں، میں بہت زیادہ ذہین ہوں، میں بہت زیادہ باعمل ہوں، بہت زیادہ باتقوا ہوں، میرا ایمان زیادہ ہے. لیکن دوسروں کے متعلق کہتے ہیں نہیں، اس کا میرے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا علم میرے سے کم ہے، اس کا تقوا میرے سے کم ہے، اس کا ایمان میرے سے کم ہے. جبکہ الٹ ہونا چاہیے، جو ترقی کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنے متعلق یہ سوچے کہ میں کم ہوں، تبھی ترقی کرتا ہے. جو دوسروں کو کم سمجھے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. جو اپنے آپ کو کم سمجھے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے دوسروں سے بہتر بننا ہے. مجھے بھی دوسروں کی طرح سے بائیمان بننا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے ذہن میں بڑائی نہ آنے دیں, تکبر نہ آنے دیں, ہمیشہ انسان اپنے متعلق سوزن رکھے. علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے تھے, ہیچ موقع خودتون راضی نہ باشد, اپنے سے کبھی بھی راضی مت ہو جائیں. جو آدمی راضی ہو جاتا ہے نا, اپنے سے خوش ہو جائے, میں اپنے سے بہت راضی ہوں, تو وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. سٹیگننسی کا جمود کہتے ہیں, یعنی انسان وہیں پہ رک جاتا ہے. جو ترقی کرنا چاہتا ہے کبھی اپنے سے راضی نہ ہو کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. ترقی وہی کرتا ہے جو کبھی اپنے سے راضی نہ ہو. جو راضی ہو کے بیٹھ جاتا ہے وہیں پہ رک جاتا ہے جہاں پہ ہے. کبھی اپنے آپ کو فارغ و تحصیل نہ سمجھے, میں تو گریجویٹ ہوں, میں قابل ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس نے سمجھ لیا کہ میں فارغ و تحصیل ہوں, میں بہت قابل ہو گیا, اس کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا. ترقی ہمیشہ وہی کیا کرتا ہے, آگے وہی بڑھتا ہے جو کبھی اپنے سے راضی نہ ہو. یہاں تک روایات میں ہے, جتنا بھی ایمان حاصل کر لیں گے, علم حاصل کر لیں گے, جب جنت میں جائیں گے تو انسان, ہر انسان اپنی سرزنش کرے گا. مومن آپ سب اپنی سرزنش کریں گے, ارے میں نے اگر اور محنت کی ہوتی, مجھ میں صلاحیت بھی تھی, طاقت بھی تھی, میں اور محنت کرتا, مجھے اور بلند مقام مل جاتا. تو کبھی بھی اپنے سے راضی نہ ہو. ایمان کا جو آج آپ کے پاس مقام ہے, سال بعد اس سے بہتر ہونا چاہیے. انسان کے عقل, فہم و فراست, اس کا ایمان بڑھنا چاہیے. کبھی رک نہ جائے, کبھی بھی جمود کا شکار نہ ہو, ہمیشہ انسان آگے بڑھتا رہے. تو اب یہ حلم کیا ہے؟ بردباری, دوسروں کو برداشت کرنا. اکثر بعض اوقات لوگ جو تازہ تازہ مذہبی ہوتے ہیں, جدید طور پہ مذہبی ہوتے ہیں, سال دو سال زیادہ باعمل ہو گئے, نماز پڑھنے لگے, سب کچھ کرنے لگے, سارے اعمال, تو وہ ہر ایک انسان کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں, کمتر سمجھنے لگتے ہیں. ارے بھائی مجھے سمجھ میں آ چکا ہے, انہیں ابھی تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے. دو چار سال پہلے آپ بھی ایسے ہی تھے, آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کبھی بھی کسی کے ساتھ توہین آمیز لب و لہجہ اختیار نہ کریں. ہر انسان سے بڑے محبت سے, پیار سے, برداشت سے, خصوصاً اگر کوئی بچہ ہو سوال کر لے, مسکرا کے جواب دیں. اسے یہ تحقیر محسوس نہ ہو کہ اس نے مجھے ڈانٹ کے جواب دیا. اتنا ہی معلوم نہیں ہے تمہیں بھائی؟ اگر آپ کو دو چار مسئلے زیادہ معلوم ہی ہیں تو پیار سے کسی کو جواب دیں, تاکہ اس میں شوق پیدا ہو مجھے اور زیادہ سیکھنا ہے. محبت سے جواب دیں, کبھی کسی کو ڈانٹ کے جواب نہ دیں. حبیب خدا سے علی مرتضیٰ سے کوئی افضل نہیں ہے. جب بھی پیش آتے تھے ہمیشہ مسکرا کے پیش آتے تھے. حلم, بردباری. جناب ابراہیم سے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب فرشتے آئے تو کہا کہ انا نبشرک بغلام حلیم, ہم آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. دوسرے مقام پہ کہا بغلام علیم, ایک علم والے کی. تو معصوم فرماتے ہیں کبھی علیم کہا کبھی حلیم, یعنی علم اور حلم دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. علم کے ساتھ بردباری بہت ضروری ہے. اگر کسی کے پاس حلم ہے تو خود بخود علم آنے لگے گا, علم ہے تو حلم آنے لگے گا, اگر نہ آئے تو علم بھی چلا جائے گا یا حلم بھی چلا جائے گا. اس لیے دونوں کا ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. تحمل اور برداشت کا علم کے ساتھ ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ, جن کا ہمیشہ رشتہ بہت مضبوط ہوتا. امام امیر المؤمنین علی نبی طالب علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ آج کی مجلس مختصر ہے, میں جلدی جلدی چل رہا ہوں, تو میں نے کہا نا ایمان و عقل ہمارا موضوع رہا. تو ایمان سے متعلق مولا نے فرمایا, مولا فرماتے ہیں کہ الایمان والحیاء مقرونان, حیاء اور ایمان دونوں متصل ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اذا ذهب احدهما اتبعه الاخر, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے. ایمان اور حیاء کا بھی بڑا گہرا رشتہ ہے. حیاء مستورات کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. مومن مرد عورت دونوں کے لیے حیا ہے. آنکھوں کی حیا ہوتی ہے, زبان کی حیا ہے, انسان کو با حیا ہونا. مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ با حیا ہوگا, با عفت ہوگا, پاک دامن ہوگا, حیا سے کام لے گا, اس میں شرم و حیا ہو گیا. جزاک اللہ گرامی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں, لیکن ان نسخوں کو اپنائیں گے. میں نے اکثر اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ تمام افراد جو ہمیشہ کہتے ہیں میں کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کروں گا, چھوٹے چھوٹے کام میں نہیں کرتا, اسے کبھی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی کسی بڑے کام کی. وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا کام ہے, یہ میں کام نہیں کروں گا, میں کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کروں گا, یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کا کام کرنے ہی سے اللہ بڑی نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. معصوم فرماتے ہیں ہر نیکی کے کام کو بڑا کام سمجھو. وہی چھوٹے چھوٹے کام جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہی آپ کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں. आप समझ रहे हैं यार, ये एक बूढ़ा आदमी सड़क पे खड़ा है, अरे उन्हीं का हाथ थाम के आप सड़क पार करा देंगे, शायद परवरदिगार को यही आपकी सिफत पसंद आ जाएगी। किसी आप परिंदे को जानवर को पानी पिला देंगे, किसी जानवर को परिंदे को पानी पिला देंगे। एक हड्डी टूटी हुई थी चिड़िया की, उड़ नहीं पा रही थी, पर टूट चुका था, तो किसी तालिब इल्म ने सिर्फ उसके पर को जोड़ के सिर्फ दो दिन उसके जख्म को मरहम करता रहा। जब वो उड़ गई, वो खुद कहता था उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी तौफीकात नसीब हुई, वो जो बेजबान जानवर है जिसका कोई मददगार नहीं था, उसकी मदद करने से खालिक ने इतना इल्म अता किया कि वो सोचता है कि मेरी कभी जिंदगी में तौफीक नसीब ही नहीं हो सकती थी। अज़ान गिरामी, कभी ये ना समझे, किसी को हकीर ना समझे, किसी को कमतर ना समझे। ईमान नसीब ही उसे होता है कि जो हमेशा दूसरों की कदर करता है, किसी भी नेकी को छोटा ना समझे। बाज़ अक़ात जनाब सैयदुल शहदा से मुतालिक रिवायत में मौजूद है, अलबत्ता शेखुर रईस शेख अब्बास किरमानी ने अपने मक्तल शेखुर रईस में लिखा है, अपने मक्तल में लिखा है कि सैयदुल शहदा के कुछ ज़ायरीन गए तो मौला ने कहा कि जब बस्ती में वापस जाना तो जिस बस्ती से आए हो ना, तो उस बस्ती में एक इमाम बारगाह है, उस इमाम बारगाह का एक खादिम है जो मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता है, उस मेरे खादिम को मेरा सलाम कह देना। मौलाना ने नहीं कहा मेरे अज़ादारों का खादिम है, कहा जो मेरे अज़ादारों की खिदमत करता है वो उनका नहीं मेरा खादिम है। मौला फरमाते हैं मेरे खादिम को मेरा सलाम कह देना। अज़ान गिरामी, बाज़कात आप जिस नेकी को कम समझ रहे होते हैं, मैं बाज बुजुर्गों को देखता हूं कि वॉलंटियर्स में खड़े होते हैं, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि जवान है, ताकत है, लेकिन बाज बुजुर्ग हो चुके हैं फिर भी वॉलंटियर कर रहे हैं। परवरदिगार ऐसे अफराद को सलामत रखे जो हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करते हैं, उन जवानों को खुसूसन मैं अपने नौजवान भाइयों से, अपने बच्चों से दरखास्त करूंगा, कभी भी किसी नेकी को कम ना समझे। बाज़कात आप किसी के काम आ जाते हैं, यही छोटी छोटी नेकियां आपकी जिंदगी में तौफीक का सबब बनेंगी। मैं अपनी जाती जिंदगी के अंदर भी देखता हूं कि बाज़कात मैं समझता था बहुत छोटा काम है और मैं उस काम को अंजाम देता था, अल्लाह ने जितनी तौफीकात दी है उन छोटे कामों की वजह से आज मुझे एहसास होता है कि जिन्हें हम समझते थे कि ये क्या क्या कर सकते हैं, मैं अल्लाह की खातिर इनकी मदद कर रहा हूं, उन अफराद की दुआओं ने जिंदगी बदल दी है, उन अफराद की दुआओं ने जिंदगी के अंदर वो तब्दीलियां, वो नेमतें अता की जिनका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। किसी को हकीर ना समझे। बाज़कत एक गुनहगार आदमी ऐसा होता है जिसकी दुआ इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। मैं आज ही दिन में बरादरान बैठे थे, बानियान ने बुला रखा था सबको मुलाकात के लिए, तो मैं वहां पे एक जुमला पेश कर रहा था मरहूम काशी का। एक बहुत बड़े हमारे आलिम गुजरे हैं ईरान में, मरहूम शेख आज़िम काशी, अतला काशी, बहुत बड़ा नाम था। तो वो आपको पता है बाज़ बुजुर्ग बहुत आराम आराम से वजू, पूरा तफसील से वजू करते हैं, फिर बहुत तफसील से आराम आराम से नमाज पढ़ते हैं, कुरान इबादत उनकी जिंदगी इबादत होती, वो दुनिया जानते ही नहीं। तो मरहूम काशी वजू कर रहे थे मस्जिद के सहन में, इतने में एक नौजवान आया, जल्दी से वजू किया, नमाज पढ़ी, बाहर आ गया। उन्होंने कहा मेरा तो वजू खत्म नहीं हुआ, इसने नमाज भी पढ़ ली। तो अब वो इस्लाह की नीयत से उन्होंने उस नौजवान को रोक लिया और फौरन पूछा कहा क्या कर रहे थे अभी आप? उसने कुछ नहीं कर रहा था। क्या मतलब कुछ नहीं कर रहे थे? ये भी आप अंदर मस्जिद में गए थे, क्या करने गए थे? कुछ नहीं, कभी मैं वजू कर रहा था, अभी क्या करके आए हैं, अभी क्या कर रहे थे अंदर? उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ खुदा को यह बताने आया था परवरदिगारा मैं बागी नहीं हुआ हूं। पता नहीं मैं जुमला पहुंचा पाया हूं या नहीं। ये नहीं कहा मैंने नमाज पढ़ी है, कहा मैं बागी नहीं हुआ हूं। मरहूम काशी जारो कतार रोने लगे। वो लड़का तो चला गया, कहा नौजवान सा नादान सा बच्चा मालूम होता था, इतना बड़ा सबक दे के गया है, मैं पूरी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगा। उनके शागिद कहते हैं महीनों रोते रहते थे, बस एक ही बात दोहराते थे। कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा मैं खुदा को यह बताना चाहता हूं मैं भी बागी नहीं हुआ हूं। बाज़कात इंसान छोटे छोटे अमाल अंजाम देता, किसी को अपने से हकीर ना समझे, कभी ना समझे मेरा अमल कबूल होगा, मैं तो बहुत तसल्ली से बड़े आराम से, ना अज़ीज़ाने किरामी, किसी और को अपने से कमतर ना समझे। कभी ये महसूस ना करें मैं हल्के में खड़े होकर मातम कर रहा था, वो तो कोने में खड़े हुए थे, वो जो कोने में खड़ा शायद उसका एक आराम से हाथ सीने पर लगना सैयदुल शहदा कबूल कर ले। किसी को हकीर ना समझे। ईमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हर एक इंसान को इंसान एहतराम दे, मैं और आप सबको एहतराम दें, किसी बच्चे को भी, बुजुर्ग को, मस्तूरात को, सबको इज्जत एहतराम से पेश आए। तवज्जो है मेरे साथ जाने की राह में। दूसरी सिफत को पेश करना चाहता हूं, वो है समत, खामोशी। मौला फरमाते हैं इसमें ईमान और अक्ल में खामोशी से इजाफा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में सुकूत नहीं कहा, खामोशी नहीं कहा। यानी इस तरह कैसी समत, कैसी खामोशी, کہ یعنی انسان دیکھیں علم انسان اپنے گفتگو سے پھیلاتا ہے، عمل عبادات سب کچھ گفتگو سے ہیں، اصلاح لوگوں کی انسان اپنے گفتگو سے کرتا ہے، تو کیسے انسان خاموشی اختیار کرے؟ یعنی انسان یہ جو لغو گفتگو نہ کرے، بے جا گفتگو نہ کرے، اپنی زبان کو اتنا قابو میں رکھے کہ انسان کبھی کسی کے دل کو نہ دکھائے. اللہ نے اس چھٹانگ کی زبان پہ 32 سپاہی بٹھائے ہیں، یہ جو دانت ہے 32 سپاہی ہیں، دو اس کے اوپر اللہ نے گیٹ لگا دیے بڑے بڑے، دو ہونٹ، اس کے باوجود بھی نہ 32 ان محافظین کی حفاظت میں یعنی کنٹرول میں رہتی ہے، نہ انسان کے یہ دو جو گیٹ سامنے ہونٹ ہیں ان کے کنٹرول میں رہتی ہے، نہ انسان کے دماغ میں کسی طرح سے بھی، یہ دو چھٹانگ کی زبان گھر اجاڑ دیتی ہے، ملکوں کی جنگ کروا دیتی ہے، گھر سے بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہے. مولا فرماتے ہیں اسے قابو کر لو، جنت بھی پالو گے، گھروں کو بسا بھی دو گے، ملکوں کو آباد بھی کر دو گے. توجہ دینے کے نام یہ زبان انسان کی، یہاں تک کہ بعض بزرگ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام بہت سے ہمیشہ منہ میں پتھر رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے. تو پوچھا یہ آپ پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کیونکہ ہمیشہ ہمیں لغو گفتگو کرنے کی عادت ہے، جب بات کرتے ہیں بعض اوقات گالی بکتے ہیں، بعض اوقات برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، برائی کرتے ہیں. پیغمبر اسلام کی اتنی سخت گفتگو سننے کے بعد ہم نے منہ میں دھو کے پتھر رکھ لیے ہیں کہ اب کون دوبارہ پتھر نکالے، پھر دوبارہ دھو کے منہ میں رکھیں گے تو منہ میں پتھر رہیں گے، تاکہ بولیں گے ہی نہیں، گفتگو نہیں کریں گے. ایک واقعہ صرف آپ کی توجہ کے لیے، جلب توجہ کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو ایک خاتون ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، ان کے پاس آئیں، آنے کے بعد کہنے لگیں کہ آغا کوئی تعویذ دے دیں، میری سانس سے ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، ان کی زبان بند ہو جائے. انہوں نے کہا بیٹی میں دعا کروں گا، میں تعویذ گنڈے نہیں کرتا، تو آپ انشاءاللہ جائیں، میں دعا کروں گا خدا سے. اتنے میں ایک بوڑھی خاتون آئیں، کہا آغا میرے لیے دعا کر دیں، خدا میری بہو کی اصلاح کر دے، سارا دن مجھ سے لڑتی رہتی ہے. اب وہ سمجھ گئے کہ خدا نہ خاصا دونوں کا رشتہ نہ ہو، یہ کہیں یہی بہو بھی سانس نہ ہو. تو کہا ٹھیک ہے، اپنی بہو سے کہیے گا میرے پاس دوبارہ آئے. تو کہا کہ میں نے ایک تعویذ لکھ دیا ہے، یہ تعویذ ضرور کام کرے گا. بہو سے کہنے لگے بس منہ میں رکھیے گا، سانس کی زبان بند ہو جائے گی. اس نے منہ میں تعویذ رکھا، کام کر رہی ہوتی تھی، دیکھا سانس خاموش ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ بھی سانس خاموش ہوتی ہے، لڑتی یہی ہے. اب پورا دن اسے کہا بھی تعویذ کام کر رہا ہے، بس یہی سوچ رہی تھی تعویذ کام کر رہا ہے. اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نہیں لڑ رہی ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں دے رہا. اذان گرامی یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ بہو ہی بری ہو. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، انسان بعض کا یہ سوچ رہا ہے سب مجھ سے لڑتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کبھی یہ تو سوچے میں تو نہیں سبب بنتا دوں سے جھگڑے کا لڑائی کا. اپنی زبان کو قابو کر لیں، باقی سب کے لیے اللہ کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں، آپ اپنے متعلق سوچیں، دوسروں سے متعلق چھوڑ دیں، اللہ باقی لوگوں کی بھی اصلاح کرتا رہے گا. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ ساری دنیا کی اصلاح کرتے پھریں، ہم سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، باقی سب کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. پتا نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو یہی سبق دیا، اہل خانہ کو یہی سبق دیا، اپنی اصلاح کرتے رہو. آج کائنات میں سب سے بڑی اصلاح کی جو دنیا کے اندر مشینری ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے. پروردگارا کیسے تھے یہ 72 کے دنیا میں انہی کے نام پہ نظام چل رہا ہے. اللہ اکبر، یہ 72 کیسے تھے؟ آج 11 محرم ہے نا، جب عصر کا وقت تھا جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اور جب شہادت ہو گئی تو روایات میں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کالی آندھی چلنے لگی، بادل چھا گئے، وہ جو بارش برس رہی تھی اس میں خون آ رہا تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اس میں خون برس رہا تھا. برطانیہ کے کرونیکلز جا کے دیکھیے گا، اگر کبھی آن لائن آپ کو سرچ کا موقع ملے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس سال برطانیہ کے متعدد شہروں میں، جس سال واقعہ کربلا ہوا، کرونیکلز میں ہے جہاں پہ تاریخ لکھی ہے، جس سال واقعہ کربلا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے شکایت کی ہے کہ خون کی بارش ہوئی ہے، اور جہاں جہاں روٹی تھی اگر کھولتے تھے اس میں خون نظر آتا تھا. چوتھے امام فرماتے ہیں جب عاشورے کا دن تھا تو پوری دنیا میں جس آدمی نے جہاں پہ پتھر اٹھایا اس کے نیچے اسے خون نظر آتا تھا، پتھر کے نیچے خون نظر آتا تھا، اور جب بھی بارش برستی تھی تو اس میں خون نظر آتا تھا، خون کی بارش ہوتی تھی. تو چوتھے ماہ فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت
काली आंधी चलने लगी, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। काली आंधी चल रही थी और खून की बारिश हो रही थी। असर के बाद फिर शाम में गरीबा आ गई, अंधेरा था। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अंधेरा ही अंधेरा था असर से लेके, क्योंकि बीबियों ने, जब तक असर नहीं आई ना तो बीबियां खेमों में थी, असर के बाद खेमों से बाहर निकली तो अंधेरा था, तो बीबियों ने लाशें नहीं देखे थे। अगर पहुंचा पाऊं ये जुमला, बीबियों ने लाशें नहीं देखे थे, लेकिन जैसे ही 11 मुहर्रम का दिन निकला, एक मरतबा सूरज का तुलू करना था, मुअर्रख कहते हैं कि ऐसे जैसे एक टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं, सारी बीबियां मैदान करबला में फैल गईं, अपने अपने शहदा को तलाश कर रही थी। एक बीबी किसी लाशे के किनारे खड़ी थी, कह रही थी अली अकबर आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। कोई बीबी कहती थी कासिम जब आप खेमे से गए थे तो चेहरों पे घोड़ों के टापों के निशान नहीं थे। मुख्तलिफ बीबियां रो रही हैं, लेकिन दो बीबियां किसी लाशे पे नहीं गई, वो सिर्फ इमाम हुसैन के लाशे के किनारे खड़ी हैं। कौन हैं ये दो बीबियां, मैं पेश करना चाहता हूं। पहली बीबी का नाम है ज़ैनब कुबरा। जब जनाबे ज़ैनब आई तो एक मरतबा जनाबे ज़ैनब, अब रस्सियां बंद रही थी तो एक मरतबा जनाबे ज़ैनब आई जनाबे सैयदुल शहदा के लाशे के किनारे, और आने के बाद सर उठा के कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुरबान, परवरदिगारा पंजतन की आखिरी कुर्बानी कबूल फरमा, ये आखिरी है पंजतन का जो हमने तेरी बारगाह में दे दिया। परवरदिगारा अहले बैत ने सब कुछ तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया। फिर उसके बाद जनाबे सैयदुल शहदा का तवाफ शुरू किया। मौला सज्जाद कहते हैं एक नगीने के बराबर मेरे बाबा के जिस्म पे जगह नहीं थी जहां जख्म ना हो, का मेरी फूफी बोसा देना चाहती थी लेकिन एक नगीने के बराबर भी जगह नहीं थी कि चूम सकती। कहा फिर मौला क्या किया, कहा मेरी फूफी ने एक मरतबा कटे हुए गले पे लबों को रखा और कहा अम्मा ये आपका हुसैन है। बस भी एक मरतबा बोसा दिया बीबी ने। और जब बीबी जनाबे ज़ैनब कुबरा किसी लाशे पे नहीं गई, सिर्फ इमाम हुसैन पे गिरिया कर रही थी, दूसरी कौन सी बीबी हैं जो किसी लाशे पे नहीं गई, वो सिर्फ इमाम हुसैन पे गिरिया कर रही थी। इस बीबी का नाम है रबाब। जनाबे रबाब जब आई तो एक मरतबा बीबी जनाबे सैयदुल शहदा का तवाफ करने लगी और रो के चंद जुमले कहे, मैं वो जुमले पेश करना चाहता हूं। बीबी ने कहा कि ए मेरे सरताज हुसैन, ए मेरे आका हुसैन, ए मेरे मौला हुसैन, अगर मेरे हाथ खुले हुए होते मैं आपके लाशे पे साया करती, मैं अपने हाथों से आपके लाशे पे साया करती। मेरे मौला अगर मेरे सर पे चादर होती मैं अपनी चादर का आपको कफन दे देती, मैं अपनी चादर का आपको कफन दे देती। फिर बीबी ने रो के कहा, कहा मौला मेरे पास आपकी दो निशानियां थी, एक अली असगर था मैंने आप पे कुर्बान कर दिया, दूसरे आपकी एक 3.5 बरस की बेटी है, जब मौका मिलेगा वो भी आप पे कुर्बान कर दूंगी। अजरों को मैंने आखिर जुमले बीबी के सुन लीजिए, बीबी ने क्या फरमाया, कहा मौला आपके लाशे को तपती रेत पे छोड़ के जा रहे हो, वादा करती हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी साय में नहीं बैठूंगी। फिर उसके बाद बीबी ने आखिरी जुमला कहा, कहा मौला मैं जानती हूं आपको शहादत से पहले किसी ने पानी नहीं पिलाया, वादा कर रही हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। बस भाई बीबी करबला से चली कूफे गई, कूफे से शाम गई। बीबी ने मामूल बनाए रखा, जब भी मौका मिलता बीबी धूप में बैठ जाती। जब एक मरतबा रिहाई मिली, मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, रिहाई मिली ना शाम से बीबी को, तो बीबी शाम से रिहा होने के बाद 3 दिन तक इमाम सज्जाद शाम में रहे, बीबी मुसलसल रोती रही। तीसरे दिन मौला ने कहा, कहा फूफी अम्मा सब बीबियों को बता दें कल सुबह हम मदीने वापस चले जाएंगे। जब सुबह नमुदार हुई इमाम सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या बीबियां तैयार हैं, मदीने वापस जा रहे हैं। जनाबे ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं लेकिन आपकी मां रबाब का कुछ पता नहीं है, ना जाने आज सुबह फजर के बाद कहां चली गई है। इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी मां कहां गई है, मेरे साथ चले रास्ते से मां को ले लेंगे। जब चलने लगे ना तो जनाबे ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद ये तो जिंदान का रास्ता है। कहा फूफी अम्मा मेरी मां जिंदान की एक छोटी सी कब्र से विदा करने गई है। जब जिंदान पहुंचे तो क्या देखा, जनाबे रबाब एक कब्र से लिपट के रो रही है, جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا. بھئی نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے رقیہ یا سکینہ، لیکن وجود پہ اختلاف نہیں ہے. کہا بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ، بس بھئی چلی چلا یہ قافلہ، دو سے چار منٹ کی اور زحمت دوں گا. حضرت آنے کی رامی چلی جناب رباب، ایک مرتبہ جناب زینب نے سہارا دیا کہ رباب چلو. جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ جب دمشق شہر سے باہر پہنچے تو جناب زینب کبرا نے آواز دی، بیٹا سجاد ذرا قافلے کو روک دیجئے. قافلہ رک گیا. جناب زینب نے دوبارہ دمشق کا رخ کیا، کہا بیبیوں گواہ رہنا میں جملہ کہہ رہی ہوں، کہا کہ بیٹی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں پھر واپس آؤں گی. بس بھی ایک مرتبہ قافلہ چلا، اب پہنچا اربعین پہ چہلوں پہ، مجھے جناب رباب کے مصائب کو پیش کرنا ہے. ایک مرتبہ دوبارہ چہلوں پہ اربعین پہ کربلا پہنچی بیبیاں، جناب سید سجاد نے قبروں کے نشان بتائے، ساری بیبیاں جناب سید الشہداء کی قبر پہ گر کے رونے لگیں. تین دن تک بیبیاں چہلوں پہ کربلا میں رہی. امام سجاد نے دوبارہ اعلان کیا، پھوپھی اما کل صبح ہم چلیں گے واپس مدینے. جب مدینے جانے لگے دوبارہ امام سجاد نے پوچھا، پھوپھی اما بیبیاں تیار ہیں؟ کہا دوبارہ سب بیبیاں تیار ہیں، آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے. امام سجاد اٹھے آئے، کہا مادر گلامی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا سجاد، جب کوئی بیبی واپس وطن جاتی ہے تو اپنے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے. بیٹا سجاد، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں واپس مدینے جاؤں. میرے مولا حسین کربلا میں ہیں، میرا اصغر کربلا میں ہے، میری بیٹی شام میں ہے، میں مدینے نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر زائرین آئیں گے میں قبروں کے نشان بتاؤں گی، یہاں میرے مولا حسین ہے، میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا، وہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی. مولا سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤں، ابھی حرم نہیں بنا تھا، ابھی مزار روزے نہیں تعمیر ہوئے تھے. واپس لے چلے. شیخ محمد مہدی ماسندرانی نے معالی سبتین میں لکھا ہے کہ چار بیبیاں ایک سال تک زندہ نہیں رہیں، ان میں سے ایک جناب رباب ہیں. جناب رباب سے متعلق ملتا ہے جب واپس مدینے پہنچی صرف چار مہینے زندہ رہیں. اب میں کیسے پیش کروں آخری جملے آپ کی خدمت میں، چار مہینے زندہ رہیں. چار مہینے کیسے زندہ رہیں؟ بس بھئی جیسی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی اور دھوپ میں رکھ دیتی، گرم پانی پیوں گی، خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینا، واہ مظلوما، واہ غربتا. جناب زینب کبرا نے کہا بیٹا سجاد، اپنی ماں سے کہیں کہ سائے میں آ جائے. امام سجاد آئے، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. کہا بیٹا سجاد، میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا کہ ابھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی، اب آپ کو امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بیٹے کی حیثیت سے نہیں. کہا پھوپھی اما میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، ایک بازو جناب سید سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اما میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی، آج بی بی کی زحمتیں تمام ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آئے بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دو جملے دعا کے کہوں گا. پروردگارا، عاشورہ بھی چلا گیا، پروردگارا غم حسین ہماری زندگی کا جز ہے. پروردگارا، پروردگارا تجھے واسطہ اپنے سے تو جلال کا،
ہمیں اگلے سال کا محرم دوبارہ دیکھنا نصیب فرما، لیکن اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارا آخری محرم ہے، پروردگارہ ہمیں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اس بی بی کا کہ جو شام کی اسیری کے بعد جب واپس مدینے پہنچی ہیں تو جب سب سے پہلے روضہ رسول پہ گئیں، میں صرف ایک واسطہ دوں گا، ہاتھ بلند کر کے اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا، جب جناب زینب کبرا مدینے واپس آئی نا تو کہا بیٹا سجاد میں گھر نہیں جاؤں گی، پہلے اپنے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. جب بی بی پہنچی تو بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روزہ رسول کے اور بلند آواز سے ایک جملہ کہا، یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر نے حسین کو ذبح کیا. تمام مدینے والے رونے لگے، بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے. روایت کے الفاظ ہیں اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی. جب سب خاموش ہو گئے نا رو رو کے تو اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہا نانا اگر نا محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں بتاتی مجھے کتنے تازیانے مارے گئے. پروردگارہ واسطہ جناب زینب کی اسیری کا، جناب زینب کی چادر کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا آقا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس امام بارگاہ کی بانیان کی سب کی حفاظت فرما. جتنے یہاں مومنین و مومنات موجود ہیں پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو پروردگارہ ایمان و عقل کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری مستورات کی پردے کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس وقت عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہیں، میانمار میں، کشمیر میں، افغانستان میں، نائجیریا میں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام کو، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. جن آنکھوں میں آنسو ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.